السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 10 آیت نمبر 62-69. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ جو ہادو، یہودی ہوئے، والنصارا، اور نصارا، والسابعین، اور سابی، من آمن، جو وہ ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، وعمل صالحاً، اور عمل کیے نیک، فلہم، تو ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا، اور نہ خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور عمل کیا نیک، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کر دیا، اور یہ قرآن کے عجائبات اور اعجازات میں سے ہے. یعنی یہ بات، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ قرآن واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی باریک سے باریک بات بھی بتا دی. یعنی ان نقطوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈال دی جو کہ انسانی ذہن سے چھپے ہوئے تھے. جیسے کہ پیچھے خطاب تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کی زیادتی کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا، یاد ہے؟ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قول کو بدل دیا تھا. تو جب وہ قول کو بدل سکتے ہیں تو فعل کو بدلنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا. یعنی جو ہتتن کی وجہ انہوں نے ہنتتن کہا تھا، اور جو ان کو جھک کر جانے کے لیے کہا تھا تو وہ کمر کے بل لیٹ کر گئے تھے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں پچھلے صفحے پر جو خطاب تھا بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور بنی اسرائیل اس وقت کے بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو یہودی موجود تھے ان سے خطاب تھا، حالانکہ وہ جرم انہوں نے خود نہیں کیا تھا، وہ ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا وہ جرم، لیکن چونکہ یہ ان کو فالو کرنے والے تھے اپنے آبا و اجداد کو، لہذا اس کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ اچھا ان کے آبا و اجداد نے جرم کیا تھا اور یہ لوگ تو ویسے نہیں تھے تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے قرآن. تو چونکہ جو لوگ آبا و اجداد کی اندھی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، تو اب جو آبا و اجداد نے کیا تھا تو ان کو فالو کرنے والے، ان کا گناہ بھی ان پر ہو رہا ہوگا، اور یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی اپنے آپ پر ہوگا. تو یہ بات یعنی پچھلے پیج سے یہ والے پیج پر جو ڈیفرنشیٹ کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، چاہے وہ نصارہ ہو، صابئین ہو، یا پھر یہودی ہو، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو یعنی یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ پیچھے کے صفحے پر تھوڑی دیر کے لیے جائیے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے اوپر جو آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا ان یہود پر، تو کیوں نازل ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بھی اپنے آبا و اجداد کی اندھی پیروی اور تقلید کر رہے تھے. یعنی گناہوں میں وہ اسی طرح ملوث تھے جیسے ان کے آبا و اجداد تھے. مفسر سعدی اس بارے میں بہت اچھی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور جرم وہ تھا جو ان کے اسلاف نے کیا تھا، یعنی ان لوگوں نے نہیں کیا تھا جرم، ان سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، لیکن چونکہ یہ بھی ان کو فالو کرنے والے تھے لہٰذا ان کو مخاطب کر کے کہا گیا، اور اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے. وہ کیا کہتے کہ یہودی دراصل اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اور ان کو یہ خوش فہمی تھی، یہ زوم تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے افضل ہیں، یہ سمجھتے تھے وہ. اور ان کے جو بڑے لوگوں نے، جو ان کے جد امجد تھے، جو ان کے باپ دادا تھے، جو وہ لوگ کرتے آئے تھے ان کے باپ دادا، تو وہی کام یہ لوگ بھی کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھ رہے ہو. ہاں تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں, عمل صالح کرنے والے ہیں, ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان کے لیے نہ کوئی غم ہے. لیکن تم لوگ چونکہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہو اور تم مسلمانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو, تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ اب چونکہ تم تمہارے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہو, تم بھی گناہوں میں مبتلا ہو, تم بھی حق کو ڈینائی کر رہے ہو, ریجیکٹ کر رہے ہو, لہٰذا اب تم اہل ایمان سے افضل نہیں ہو سکتے. اب تم سے افضل کون ہے؟ اہل ایمان ہے. اور اہل ایمان کے ساتھ ہی کون لوگ تھے؟ وہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جس میں سے چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ نصارہ تھے. لیکن اگر یہودی اور نصارہ نے ایمان لائے تو وہ تم سے بہتر تھے, اور یہ مسلمان بھی تم سے بہتر ہیں. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے, ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا تو وہ تو اللہ کے رسول سے پہلے تھے, تو وہ بھی مسلمان تھے نا. سمجھے, ایسا تھوڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود نہ ہونے کی بنا پر وہ معاف نہیں کیے جائیں گے. نہیں, وہ پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی مسلمان تھے, ان کے پاس جب نبی آئے انہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ بھی ان کا اجر پائیں گے. ایک اور بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو متقدمین ہوتے ہیں یعنی جو پہلے لوگ ہوتے ہیں, اگر انہوں نے کوئی گناہ کی بنیاد ڈال دی, اگر انہوں نے کوئی بدعت نکال لی, تو اس کی سزا بعد کے آنے والوں کو بھی پہنچتی ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہم اپنے بارے میں بہت الرٹ رہا کریں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میری وجہ سے اگر میرے خاندان میں, میرے رشتہ داروں میں, میرے ملنے جلنے والوں میں کوئی نئی بدعت پڑتی ہے, اللہ نہ کرے, تو جو لوگ فالو کریں گے مرنے کے بعد ان سب کا گناہ بھی اس کرنے والے کو جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوں. لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو دین پر رکھیں. کوئی نئی چیز, کوئی نئی بات ایسی نہ لائیں دین میں, کوئی انسرٹ نہ کریں اس کے اندر, کچھ گھسائیں نہ دین کے اندر. اور اسی طرح سے جو نعمت آبا اور اجداد کو ملتی ہے وہی نعمت اولاد کو بھی عطا ہوتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ ہیں, آپ دیکھیں ہم بیٹھے بیٹھے الحمدللہ بیٹھے بیٹھے مسلمان ہو گئے نا, ہم تو ہمیں الحمدللہ کوئی قربانی نہیں دینی پڑی, اللہ کا شکر ہے. ہمیں اپنا دین اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا, تو ہم بھی ان کی اولاد میں سے چکے, اس لیے ہم بھی الحمدللہ مسلمان بن گئے. لیکن ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے؟ صرف مسلمان ہونا ہمارے کام نہیں آ سکتا, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عمل صالح, یہ ہماری اپنی کوشش ہوگی. ایمان کی نعمت تو ہم کو بیٹھے بٹھائے مل گئی, لیکن اب اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں عمل صالح کرنا ہوگا. تو چونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت یہود جو موجود تھے, یہود تو چونکہ وہ بھی مسلمان ہی تھے ایک طرح سے دیکھا جائے تو, لیکن برائے نام مسلمان رہ گئے تھے وہ, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو بھی نعمت دی تھی ہم نے, اب ہم نے نعمت مسلمانوں کو دی ہے, یعنی دوسرے گروہ کو دے دی ہے. اور پھر بنی اسرائیل چونکہ ایک امت تھی, اور وہ لوگ ایسے ایک دین پر قائم تھے جو کہ مسلمان اس دین کو جانتے تھے, تو اب انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے مسلمانوں سے اس دین کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا, اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا, ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی. تو چونکہ اس وقت کے یہودیوں نے مخالفت کی جو اللہ کے رسول کے وقت موجود تھے, اب سارے یہودی اس کی لپیٹ میں آ گئے. سمجھے, اور آج بھی ایسا مت سمجھے آپ کہ آج کے یہودی ایسے نہیں ہیں. آج کے یہودی بھی ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جرائم جو اس وقت کے جرائم تھے اس کے علاوہ ان کے جرائم ہیں, کچھ اور جرائم ہیں آج کے یہودیوں کے, لیکن ایکچولی حق کو ماننے میں ابھی بھی وہ لوگ ویسے ہی پیچھے ہٹتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہود تھے. اور کوئی ایک اگر برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے, اگر قوم کا کوئی ایک شخص بھلائی کرتا ہے تو اس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے. اسی لیے ہم امت مسلمہ بطور یعنی مجموعی حیثیت کے اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں, اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. کوئی ایک مسلمان برا کام کرتا ہے تو سب مسلمان بدنام ہوتے ہیں, اور پھر کوئی ایک مسلمان اچھا کام کرے تو الحمدللہ سب کو خوشی بھی ہوتی ہے اس پر. لہٰذا ہم بہت سوچ سمجھ کر کام کریں. اور آخری بات کہ جو یہود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود, تو کچھ لوگ تھے اس میں جو خاموش تھے, جنہوں نے کوئی مخالفت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور چند لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی کھل کر کھلم کھلا, لیکن دوسرے یہود خاموش بیٹھے تھے. یعنی انہوں نے وہ یہود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کا خاموشی کے ساتھ ساتھ دیا, تو لہٰذا وہ بھی اس جرم کے برابر کے مرتکب ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سارے کے سارے لوگ حق کے خلاف بول رہے ہوں اور ہم چند لوگ ہوں جو حق کے فیور میں ہوں, ہمیں ضرور آواز اٹھانی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ان کا ساتھ دینے لگ جائیں, یا اگر میجورٹی ان کی ہے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں. نہیں, ورنہ اس جرم کے مرتکب ہم بھی کہلائیں گے. اگر ہم خاموش بھی ہیں تو مطلب ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ نصارہ ہوں, چاہے وہ صابئین ہوں, لیکن وہ اللہ اور رسول پر اور یوم آخر پر ایمان لائے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں پر صابئین سے مراد اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی ہیں. جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صابئین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں, یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صابئین یہ وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے اور ابھی بھی وہ نیچر پر قائم ہیں, لیکن وہ فی الحال کسی نبی کی پیروی نہیں کرتے, لیکن وہ اسی دین کو فالو کرتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم باقون علی فطرتہم ولا دین لہم یتبعونہم, کہ جو قوم فطرت پر ہے باقی, یعنی جو فطرت کو فالو کرتی ہے, لیکن کسی دین کی وہ لوگ پیروی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی فطرت پر ہیں قائم لیکن کسی دین کی پیروی نہیں کرتے. جیسے کہ اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جن کے وقت اگر کوئی نبی نہیں آیا تھا اور انہوں نے جو ہے فطرت کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانا اور ایک اللہ کی بندگی کی, تو وہ بھی لوگ اس میں آ جائیں گے. واللہ اعلم, مختلف سب کی آرا ہے اس میں. لیکن بہرحال صابئی وہ لوگ, کچھ لوگ ان کو ستارہ پرست کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کو نوح علیہ السلام کا فالوور کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوورز بھی کہتے ہیں, اور یا کچھ لوگ ان کو فطرت پر کہتے ہیں کہ جو فطری دین پر ہیں. بہرحال تو یہ جو آیت ہے, اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ قرآن الحمدللہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے لیے روشنی ڈالتا ہے کہ اہل کتاب ہوں اور چاہے وہ نصارہ ہوں یا پھر کوئی اور لوگ ہوں, اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ صحیح مسلمان ہیں. اور شیخ سعدی اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ صابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے. تو ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی, ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے, اور ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا, نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو بہرحال یہ ان کی رائے ہے, شیخ سعدی کی رائے ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ صابئین سے مراد نصارہ ہیں, اور ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو, واللہ اعلم. تو اب یہ جو فرقے تھے, الگ الگ فرقے, تو اس کے تعلق سے ہماری صحیح رائے یہی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ لوگ بھی مسلمان ہی قرار پائیں گے, اور ان کے لیے بھی کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا اور آپ کی بات کو مانے گا, پھر وہی کامیاب ہوگا. اور چونکہ پچھلی والی آیت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں سب کے سب گناہ کے مرتکب ہوئے یا سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو گئے, تو نہیں, یہ بات, یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ نہیں, سب ایسے نہیں تھے, اس میں سے کچھ اچھے بھی تھے, کچھ ایمان والے بھی تھے. تو الحمدللہ یہ بات خود بخود کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تھوڑے بھی لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ضرور کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. آگے آیت دیکھیے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ, اور جب, أَخَذْنَا, لیا ہم نے, مِيثَاقَكُمْ, مِيثَاق تم سے, مِيثَاق وَسَقَ سے وَاو سَاقَاف, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کو, یعنی وعدہ لینا, یعنی مضبوط وعدہ. ورفانا, اور بلند کیا ہم نے, فوقکم, اوپر تمہارے, اتور, تور کو, خذو, تم پکڑو, ما آتیناکم, جو دیا ہم نے تم کو, بے قوت, ان سات قوت کے, مضبوطی کے, وذکرو, اور تم یاد کرو, ما فیہ, جو اس میں ہے, لعلکم, تاکہ تم, تتقون, تم تقوی اختیار کرو. اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تم پر تور پہاڑ کو, اور کہا پکڑو تم اس کو جو دیا ہم نے تمہیں قوت سے, اور یاد رکھو تم جو کچھ اس میں ہے, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے, کتنے بار وہ ہم پر رحمت کے خزانے برسانا چاہتا ہے, اور ہم انسان ہیں کہ نادان اور بے وقوف کے اس رحمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے گا, ایکچولی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اور یہاں پر اس پختہ عہد کی بات ہے, یعنی جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا, جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا. ویسے ہر نبی اپنے پیروکاروں سے وعدہ لیتا تھا کہ جو بھی میرے بعد نبی آئے گا تم اس کی پیروی کرنا, اور یہاں پر آلوسی کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسل، یعنی جو قوت سے پکڑنے سے مراد رسل، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لینا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ یاد کرو تم وقت جب میثاک، مطلب ایسا پکا عہد جو طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ڈر اور دباؤ کے ذریعے سے ان کے اوپر لاگو کیا گیا تھا، یعنی اتنا پکا وعدہ لیا گیا تھا ان سے کہ ان کے اوپر کوہ طور کو رکھ دیا گیا، یعنی ان کے اوپر کوہ طور معلق تھا کہ اگر تم یہ وعدہ کرتے تو ٹھیک، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا. آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے معجزات ان کے اوپر آئے تھے، رونما ہوئے تھے، لیکن کیسی ہٹ دھرم قوم تھی اور کیسی کاہل اور سست قوم تھی اور کیسی شرط باندھنے والی قوم تھی کہ جس نے کوئی بات مان کر ہی نہ دی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کا مزاج کیسا تھا؟ تو وہ قوم کا مزاج تھا کہ اعلیٰ کی بجائے ادنا چاہتی تھی، آرام سے بیٹھ کر جو چیز مل رہی تھی تو نہیں، ان کو محنت مشقت کر کے اور دوسری نے ادنا چیزیں چاہیے تھا. اور انہیں اس قوم کا مزاج ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو بس صرف کھانے پینے اور زندگی کو انجوائے کرنے میں زندگی گزارنا چاہتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد ان کے پاس واضح نہیں تھا، یعنی وہ با مقصد زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے بلکہ بے مقصد زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ دنیا میں ایک بار ہم کو زندگی ملی ہے اس لیے خوب انجوائے کرو. اور انجوائے کا مطلب کیا لیتا ہے انسان؟ کھانا پینا، کھیلنا کودنا، عیش آرام، بس دل لگی، یہی ساری چیزیں. تو ہمیں اس قوم کا مزاج ہی ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایسی قوم تھی وہ جس کے اندر ذرا سی بھی سمجھداری اور سنجیدگی نہیں پائی جاتی تھی اپنے دین کے تعلق سے. تب ہم خود اپنا موازنہ کر لیں ان لوگوں سے اور اپنے آپ کو دیکھ لیں، پرکھ لیں اور اس کے سامنے رکھ کر دیکھ لیں کہ کیا آج ہمارے اندر بھی تو وہی باتیں تو نہیں پائی جاتی. تو جب ان سے مضبوط عہد لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ خزو ما آتے نا کم، کہ پکڑو اس کو، یعنی تورات کو پکڑے رہو، بھی قوت ان ساتھ قوت کے، یعنی تورات کو محنت کوشش اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ پکڑے رہو. کیونکہ آپ دیکھیں کتاب کو فالو کرنے کا مقصد ہوتا ہے جب تک آپ کے اندر صبر اور استقامت نہیں ہوگا تب تک آپ کتاب کے احکامات کو نہیں لے سکتے، یعنی کوئی غیر سنجیدہ شخص کتاب کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، یہاں پر بھی میرے اور آپ کے لیے ایک طرح سے تنبیہ ہے دیکھا جائے تو، کہ کتاب کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور مضبوط پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یا مطلب کیا ہوتا ہے. مقصد تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر احکامات کی پابندی کر کے اس کی رضامندی حاصل کی جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھی احکامات آ رہے ہیں اس کو بے چون و چورا تسلیم کیا جائے، سر جھکایا جائے اس کے آگے، اور اس راستے میں اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں تو اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں، جمے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی خوشی آتے ہیں، جذبات میں ہو کر آتے ہیں قرآن کی طرف، پھر جب جیسی آتے لگتا رہے بہت مشکل ہے قرآن پڑھنا اور سمجھنا، تو بہت مشکل ہے، نہیں ہم تو پہلے ہی اچھے بھلے تھے، پہلے ہماری زندگی بہت اچھی تھی، آرام دہ لائف. تو یہ کیا ہے؟ سن کر عمل بھی کرنا پڑ رہا ہے، لکھنا سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور سوالات جوابات بھی نہیں آ رہے ہیں. اور سوالات جوابات کیوں دیے جاتے ہیں؟ ایکچولی اپنا خود کا تجزیہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. سوالات اور جوابات کی وجہ سے انسان خود اپنی ذات پر سوالات کرتا ہے، وہ اپنا احتساب کرتا ہے کہ اچھا یہ سوال ہے تو کہیں میرے لیے تو اس میں کچھ سبق نہیں ہے، کہیں میں تو نہیں ایسا کر رہی ہوں. اس سوالات کی وجہ سے دراصل انسان چونکنے لگتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، اور پھر عمل کے لیے وہ اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، خوشی خوشی میں آ جاتے ہیں یا پھر اس کو لائٹ لے کر آتے ہیں، لیکن جب اس کی طرف آنے سے ان کو لگتا ہے کہ اچھا کوئی ہلا گلا نہیں ہے، کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے اور بہت ساری پابندیاں ہیں، تو وہ فوراً لوٹ بھی جاتے ہیں. یہ کہتے کہ نہیں بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، اور یہ کون سا دین پڑھا رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دین یہ تھوڑی ہے، بس دین یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لو، سال بھر میں رمضان کے روزے رکھ لو اور پھر جو چاہو کرو، آزاد زندگی، اپنی من پسند من چاہی زندگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو رب چاہیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں اور پرکھ لیں اور پھر رکھ کر دیکھیں کہ میں کس کیٹیگری میں آتی ہوں، کیا میں من چاہی زندگی گزارنے والوں کی کیٹیگری میں آتی ہوں یا میں رب چاہی زندگی گزارنے والوں کے کیٹیگری میں آتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو وہ توفیق دے کہ جس میں ہم صبر اور استقامت کے ساتھ اس کے دین پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، قرآن کی آیات پر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ اور یقین جانیے کہ دین کی طرف آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اتنی خوشی، اتنا سرور، اتنا سکون ہے اور اتنی انجوائمنٹ ہے، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جائز انجوائمنٹ۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ کو اتنے اچھے ساتھی ملتے ہیں، بے لوس محبت کرنے والے، آپ کی تکلیف میں ساتھ دینے والے، اگر آپ گر رہے ہیں تو آپ کو اٹھانے والے، آپ پر ہنسیں گے نہیں آپ کے ساتھی بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اٹھا لیں گے۔ اتنے نیک اور اتنے محبت کرنے والے ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لگتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے، الحمدللہ۔ زندگی اتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات، پرسکون زندگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے رب کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں چاہے کتنی بھی پھر آزمائش آئے اور کتنی بڑی بھی آزمائش آئے، لیکن وہ آزمائش بڑی ہی نہیں لگتی، الحمدللہ۔ ایسے لگتا ہے کہ اچھا، مجھے تو کوئی خوف اور غم ہی نہیں آزمائش کا، یہ تو سب میرے رب کا ہے اور میرا رب ہی اس کو حل کرے گا۔ اور واقعی میں رب حل کرتا ہے، اور اگر وہ حل نہ بھی ہو تو بھی وہ آزمائش کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اتنی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے جب آپ دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں۔ تو خاص طور سے یاد رکھیں کہ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ معنی ہے اس کی، اس کو خاص طور سے آپ لکھ کر رکھیں اور کبھی کبھی دیکھ کر اس کو ریوائز کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں نے قرآن کو آج بڑھ کر تھام لیا ہے، اگر آج میں قرآن پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ سب لوگ، جتنے بھی لوگوں نے سورہ بقرہ کا یہ کورس جوائن کیا ہے، اب دیکھیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب جو ہے پیچھے نہ ہٹیں۔ کورس کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے عمل کے لیے۔ آپ بھلے کوئی لوگ کورس نہ کریں، کوئی ہم کو سرٹیفکیٹ تھوڑی لینا ہے، ہمارا مقصد سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ اس کتاب پر ہم عمل کرنے والے بنیں، اس کتاب کو ہم تھامنے والے بنیں۔ یہودیوں کے پاس تورات تھی اور آج ہم مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، الحمدللہ۔ ہر قسم کی تحریف سے، تبدیلی سے پاک کتاب، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کے احکامات ہم انسانوں کے لیے ہیں، یہ کوئی فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم پر جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر استطاعت رکھی ہے اس کے مطابق احکامات ہیں قرآن میں، یقین جانیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ۔ تو ایک بار آپ رب کی طرف قدم بڑھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے آسان کرتے ہیں آپ کے لیے راستے۔ کبھی اس راستے سے قدم نہ ہٹائیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو بہرحال پھر ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو قوت سے پکڑے رہو اور اس میں سے ذکر کرو جو اس میں کچھ ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، اسے سیکھو، اس کی تلاوت کرو۔ تو ہمارے پاس بھی جو قرآن ہے اس کا ذکر کرنا ہے ہم کو، اور ذکر کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہوتے ہیں، ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہوتے ہیں، ذکر کے معنی بار بار ورد کرنے کے، پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی قرآن کو کیا کرنا ہے کہ اس کو سیکھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے بار بار، اس کو دوسروں کو پڑھ کر سنانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام کیا تھا کہ یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں اس کتاب کی، اور حکمت کی باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ تو تعلیم الگ ہے، تلاوت الگ ہے۔ تو یہاں پر بھی تورات کے تعلق سے کیا تھا کہ تم جو کچھ اس میں اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کی تلاوت کرو۔ اور کیوں یہ سب کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اور تم اہل تقویٰ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ یہ ایک آیت میں ہمارے لیے اتنی ساری نصیحتیں پوشیدہ ہے۔ آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے، کیا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس قرآن کا، اس کی آیات کا ذکر کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے جو ہماری انفرادی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں، چاہے اجتماعی جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں کرتے ہیں ہم قرآن کا ذکر، یا ہم بار بار قرآن سے مثالیں لیتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں اس میں فائدہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہی بتا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارا فائدہ ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیں تقویٰ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ چل گئی، اب معلوم ہو گیا آپ کو کہ تقویٰ کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اندر ہوتا ہے انسان کے۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس کے احکامات پر صبر اختیار کرتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے، یہ متقی شخص ہوتا ہے۔ تو متقی شخص کوئی ظاہری طور پر آپ کو نہیں نظر آئے گا، وہ پوری زندگی میں اس کی تقویٰ ہوتا ہے اصل میں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، آیت نمبر 64 دیکھیے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولیتم، وہ پھیر لیا تم نے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو البتہ ہوتے تم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، پھر گئے تم بعد اس کے، بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی بہت ہی بلیغ انداز میں تاکید فرمائی گئی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے۔ اور اسی لیے قرآن پڑھ کر واقعی میں جو دل چینج ہوتے ہیں نا، کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو واقعی میں اثر ہوتا ہے۔ اور آپ خود اس کو محسوس کریں، اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ سمجھنے والا، وہ سوز، وہ محسوس کرنے والا دل عطا کرے، کہ جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ سکوں، میرے دل پر اس کا نزول ہو۔ وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے، صحیح کہا تھا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہ آپ کتنی بھی تفاصر پڑھ لیں راضی کی، اور پتہ نہیں کس کس کی کون کون سے مفسرین ہیں، ان کی آپ کتنی بھی تفاصر پڑھ لیں، جب تک کہ آپ کے دل پر آپ نہ لیں گے ان آیات کو، تب تک کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے، آپ پر وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کی۔ تو یہاں پر نہایت ہی بلیغ انداز میں تاکید کی جا رہی کہ تم پھر گئے، تم نے اعراض کیا، تم نے روگردانی کی، اور پھر یہی بات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل تم پر ہے، اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم یقیناً خسارے میں پڑ جاتے۔ پھر آگے دیکھیے آیت، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، جان لیا تم نے، الَّذِينَ، جنہوں نے، اعْتَدُوا، زیادتی کی انہوں نے، مِنْكُمْ تم میں سے، فِي السَّبْتِ، سبت میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ تم، قردتن بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ اور البتہ تحقیق جان لیے تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تو کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ یعنی ان لوگوں کی حالت سے ثابت ہو گیا جنہوں نے زیادتی کی تھی سبت کے معاملے میں، ہفتے کے روز زیادتی سے کام لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا قصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے، سورہ اعراف میں ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اور ان سے ان کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں، سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب سے پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ اس گناہ عظیم نے ان پر کیا عذاب لایا، اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور ان کو حقیر اور ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا۔ یہ سزا تھی ان کو، ان قوموں کے لیے، اور دوسری قوموں کے لیے ان کو عبرتناک بنا دیا۔ یعنی اس زمانے میں جو قومیں تھیں، اور آج بھی ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کیا واقعہ تھا، اصحاب سبت، یہ ایک دریا کے کنارے آباد ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی، اور ان کو ایکچولی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی قوم تھی یہ، اور بستی کے کنارے آباد تھی، دریا کے کنارے بستی تھی، اس میں آباد تھی۔ ان کو حکم تھا کہ یہ لوگ ہفتے کے دن ان کا مذہبی دن ہوتا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا یعنی سیٹرڈے۔ سیٹرڈے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور نہ گھر کے کام کاج کریں گے، وہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، نہ کوئی کاروبار کریں گے نہ کچھ اور کریں گے۔ اب ایسا ہوتا تھا چونکہ ان کا جو بزنس تھا وہ پورا مچھلیوں پر ڈیپینڈ تھا، کہ یہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے تو ان کا کاروبار مچھلیاں بیچنا تھا، مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا۔ اب کیا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ پورے ہفتے تو مچھلیاں اتنی زیادہ ابھر ابھر کر نہیں آتی تھیں، لیکن خاص سیٹرڈے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں۔ اب اس کو دیکھ کر یہ لوگ للچانے لگے۔ اب یہ کیا چاہتے تھے کہ ہم یہ حکم کی بھی پابندی کریں، یعنی ہفتے کو ہم وہ پابندی بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں کہ ہم اس دن کاروبار نہیں کریں گے اور یہ مچھلیوں سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیں۔ اب انہوں نے ہیلے بہانے سے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک حکم کو جو کہ ان کے اوپر حرام کیا گیا تھا انہوں نے اس کو جائز کر لیا اپنے لیے۔ ہیلے بہانے سے کیسے کیا کہ کہا جاتا ہے کہ دریا کے کنارے ان لوگوں نے گڑھے کھود لیے، چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے۔ اب کیا ہوتا تھا، جیسے ہی لہریں اٹھتی اور دریا کا پانی آتا تو اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی، جو کہ سیٹرڈے مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو یہ لوگوں نے یہ جمعہ کی رات میں یہ لوگ گڑھے کھود دیتے تھے، سمندر کا پانی آتا، دریا کا پانی آتا تو وہ لہروں کے ساتھ مچھلیاں آتی تھیں، تو مچھلیاں گڑھوں میں اٹک جاتی اور پانی واپس چلا جاتا تھا، تو پھر یہ سنڈے مارننگ وہ مچھلیاں لے لیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہے نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے شراب بھی پیتے رہے اور جنت بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے کہ جنت بھی نہیں گئی، کچھ نیکیاں بھی کر لیں، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں کچھ برائیاں مل کر نیکیاں نہیں بن سکتی۔ ہم کو ایک اصول دیا گیا، ہم کو ایک رول دیا گیا ہے مسلمانوں کو، کہ ہمارے لیے وہ اصول ہے کہ ادخل فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں کہ تم مسجد میں تو مسلمان رہو، مسجد سے باہر نکل کر تم جو چاہے کرتے پھرو، تم آزاد ہو۔ نہیں، اگر ایک مسلمان بزنس کرتا ہے تو بھی وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان بازار میں ہے تو بھی مسلمان ہے، ایک مسلمان شادی ہال میں ہے تو بھی مسلمان ہے، اور ایک مسلمان مسجد میں ہے تو بھی وہ مسلمان ہے۔ یعنی اس کو اپنی پوری زندگی، وہ مسلم ہے تو اس کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بازار میں تو میں جو چاہے کروں، بزنس میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے مال بیچوں، جس طرح کا چاہے مال بیچوں، کسی کو دھوکہ دوں، کسی سے کچھ زیادہ وصول کروں، کسی کا حق ماروں، اور خواہشات کی پیروی کروں، رسم و رواج کی پیروی کروں، شادی میں اپنی مرضی سے جو چاہے کروں، میں آزاد ہوں کیونکہ میرا خود کا مال ہے۔ یہ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے اور ہفتے کے پورے 7 دن وہ مسلمان رہتا ہے، فرما بردار۔ تو یہ یہود نے کیا کیا تھا، اصحاب سبت نے اس قانون کو توڑا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیا تھا، اور کوئی ایک جرم نہیں تھا ان کا، کئی جرم تھے، لیکن یہاں تو خاص طور سے انہوں نے اس حکم کے خلاف ورزی کی تھی۔ لیکن ہیلے بہانے سے، آپ دیکھیں ہفتے کو نہیں نکالتے تھے وہ مچھلیاں، آپ دیکھیں انہوں نے اس حکم کی تو پابندی کی کہ ہفتے کو وہ مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنی تو انہوں نے کی بات مانی، لیکن کیا کیا، ہیلے بہانوں سے اپنے لیے اس کو جائز قرار کر لیا۔ اب ہم مسلمانوں میں ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے، اب سوچیں آپ کون سی بات ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ہوم ورک ہے، یہ آپ کو آخر میں بتا دیا جائے گا۔ ان کو سیٹرڈے دیا گیا تھا، ہم کو جمعہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جمعہ کے حوالے سے آپ سوچیں کہ جمعہ کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں اور ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو سیٹرڈے دیا گیا تھا، اور نصارہ نے خود سے پھر اپنے لیے سنڈے چوز کر لیا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا ان کے لیے دن سنڈے، یہ انہوں نے خود چوز کیا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دن ہے فضیلت والا، یہودیوں کے پاس سیٹرڈے ہے، ہفتے کا دن ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے لیے بھی کوئی دن ہو، تو خود سے انہوں نے سنڈے چوز کر لیا۔ تو آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل کا جرم سبت کے حوالے سے کیا تھا، کہ وہ ڈائریکٹ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، انہوں نے ہیلے بہانے سے ایک ممنوع کام کو، ایک ایسے کام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیا۔ تو ہیلے بہانوں سے کام انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیا۔ تو کیا آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی اسی طرح نافرمانی تو نہیں کرتے جس طرح بنی اسرائیل نے سبت میں کی تھی؟ مثال آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، اور میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں کہ جمعہ کے خطبے کے لیے قرآن میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت کاروبار، خرید و فروخت سب کچھ بند کر دیے جائیں۔ اب آپ سوچ لیں اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کیا بات ہو سکتی ہے، اور یوم سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، اس دن ان کو صرف عبادت کرنی تھی، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا کچھ دیر کی گھڑی، یعنی خطبے کی اذان سے لے کر نماز جمعہ تک کی گھڑی ہمارے لیے بھی کاروبار، خرید و فروخت، تجارت سب بند کر دینی ہے، ان کے لیے پورا دن تھا، ہمارے لیے تھوڑا سا دن ہے، اور ان کو وہ پورا دن عبادت میں گزارنا پڑتا تھا، وہ لوگ دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی بزنس کر سکتے تھے، اسے یوم السبت کہتے ہیں۔ بہرحال تو انہیں کیا کہہ دیا گیا پھر کہ کونوا قردۃً خاشعین، تو پس تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو جب وہ بستی میں جب یہ لوگ یہ کام کرنے لگے تو تین گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ کھلم کھلا یہ نافرمانی کرتا تھا، یعنی یہ گڑھے بناتے مچھلیاں آنے کے لیے، دوسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، نہ وہ یہ کرنے والوں کو روکتا تھا اور نہ ہی خود یہ کام کرتا تھا، اور تیسرا گروہ تھا کہ جو یہ گڑھے بنانے والوں کو روکتے تھے کہ تم یہ کام مت کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس گروہ کو تو بچا لیا جو روکتا تھا، اور باقی جو گروہ نافرمانی کرتا تھا اس کے اوپر عذاب بھیجا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ جو بندر بنایا گیا، اس بندروں جیسے عادتیں ہو گئی تھی، چہرے ان کے وہی رہے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بات کہنا غلط ہے، کیونکہ سامنے قرآن کے جو واضح معنی جو بن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا ذہن تو وہی رہا ہو، لیکن وہ بالکل بندروں کی طرح بنا دیے گئے تھے، اور چونکہ قرآن خود کہتے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، روتے تھے، اور پھر تین دن کے بعد کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیلیت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ تین دن کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو بہرحال جو بات سمجھ میں آئی کہ ہفتے کے دن وہ حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ تو پھر ہم نے آزمائش کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام آزمائش کی وجہ سے ان کے اوپر ڈالا تھا۔ تو ایک جماعت نے تو نصیحت کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن دوسری جماعت رکی نہیں، تو لہٰذا ان کو سزا دی گئی، اور یہ سزا اس لیے دی گئی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی، ان کو بندر بنا دیا گیا، اور یہ سزا ان قوموں کے لیے عبرتناک بنا دی گئی جو وہاں موجود تھی، اور جو آگے آئیں گی ان کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو بنایا ہم نے اس کو، نکالن عبرت، لیما اس کے لیے جو بینا درمیان تھا، یدیہا ان دونوں کے، ان کے دونوں ہاتھوں کے، یا اس کے، وما اور جو خلفہ اس کے پیچھے تھا، وہ موعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقیوں کے لیے۔ بس ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقین میں شامل ہوں تو پھر ہمارے لیے، ہم کو اس سے نصیحت حاصل کرنا ہوگی اس واقعے سے، اور اس وقت کی قوموں کے لیے بھی یہ عبرت تھی اور آج کی قوموں کے لیے بھی عبرت ہے یہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کس طرح سے خلاف ورزی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سخت عذاب اس کو آ گھیرے گا۔ اب آگے آئیے، اب یہاں پر ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، ایک اور ان کی بات بتائی جا رہی ہے جو ہمارے سامنے کھولی جا رہی ہے، جو بنی اسرائیل کا جرم تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے قومی اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یا امرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے، قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہمارے لیے مذاق، حزون، مذاق، قال، اس نے کہا، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں یہ کہ ذبح کرو تم ایک گائے، انہوں نے کہا، کیا بناتا ہے تو ہمیں، ہنسی مذاق؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ اب ایک اور حکم ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آیا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی ہٹ دھرم قوم ہے کہ پھر ابھی قلعے اور کال سے، حجت بازی سے کام لے رہی ہے، اور جتنا جتنا بنی اسرائیل اپنے اس سوالات کرنے میں شدت اختیار کرتے گئے، اتنا ہی ان کے لیے سخت احکامات ہوتے چلے گئے۔ قرطبی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ بقرہ، یعنی گائے کو وہ ذبح کریں، اور نارمل حکم تھا، اس میں کوئی تخصیص کر کے نہیں بتائی گئی تھی کہ فلاں فلاں ہی گائے ہو، لیکن انہوں نے چونکہ خود پوچھا کہ کون سی ہے وہ گائے، کیسی ہے وہ گائے، یا کیا کام کرتی ہو، کیسی ہو، تو چونکہ ان کے دل کے اندر جو گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، یعنی ابھی تک ان کے دل کے اندر سے گائے کی وہ جو تقدیس تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، چونکہ وہ قوم فرعون کے پاس رہتے رہتے، قوم فرعون چونکہ گائے کی بچڑے کی پوجا کرتی تھی، تو اس کو دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں بھی گائے کی عظمت بیٹھ گئی تھی، اور یہ گائے کو ابھی تک بھی کچھ مقدس چیز سمجھتے تھے یا اس کی تعظیم کرتے تھے. اگر وہ اس کی تعظیم نہ کرتے تو یہ حکم ماننے میں ان کو کوئی کاہلی اور سستی نہ پیدا ہوتی، یا وہ کینو کال سے کام نہ لیتے. جیسے آج ہم کو حکم ہے کہ قربانی کرو، تو الحمدللہ آپ دیکھیں ہم لوگ تو فوراً قربانی کر دیتے نا، ہمارے دل میں کوئی، حالانکہ جو ہندوستان میں رہنے والے ہم سب جانتے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم نے بچپن سے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ سب جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنائے ہیں، اور قربانی کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جانور قربان کرنا پسند ہے، جانور کا خون بہانا پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قربانی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو بھی جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس گائے کو ذبح کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا کہ دونوں کام ہو جائیں، یعنی ان کا وہ یہ سوچتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے ہم پر کوئی مصیبتیں نازل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ گائے تو مقدس ہے، نعوذ باللہ. تو وہ سمجھتے کہ گائے ذبح کرنے سے ہم پر کوئی مصیبت، کوئی مشکلات نازل ہو جائیں گی، جبکہ آلریڈی ان کے اوپر ایک مشکل آ چکی تھی، کوئی شخص کا قتل ہو گیا اور کسی نے اس شخص کی لاش کسی اور کے دروازے کے پاس لے جا کر ڈال دی، اور جس کے دروازے کے پاس ڈالی تھی لاش وہ کہنے لگا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا کہ گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، یعنی جس کا قتل ہوا اس کے پر مارو، تو وہ زندہ ہو کر، یا اس، ہم آگے پڑھیں گے، تو اس نے بتا دیا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو ان کے دل کے اندر جو عظمت تھی کہ اس سے ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نہیں، مصیبت نہیں نازل ہو رہی ہے گائے کو ذبح کرنے سے، بلکہ الٹا تمہارا جو ایک معاملہ مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ حل کر دیا تمہارا. تو لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر گائے کی عظمت بیٹھ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. آپ ان کا انداز تخاطب دیکھیں ذرا، کہ یہ اپنے رسول سے کیسے بات کرتے ہیں. ہمیں تو دیکھیں، ہم کو تو اپنے بڑوں کا بھی ادب سکھایا گیا نا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو جیسے تم اپنے لوگوں کو پکارتے ہو، یہ تمہارے کوئی اپنے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کہا کرو، یہ تعظیم اور ادب سے نام لیا کرو. اور اسی لیے ہمیں بھی سکھایا گیا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اور آپ کے ادب کا تقاضا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے آگے آگے نہ چلو. اور آج اس حکم پر پیروی کرنے کا کس طرح سے طریقہ ہوگا کہ ہم آپ کی بات کے آگے اپنی بات نہ لائیں. جب اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کہیں کہ آمنا و صدقنا، میری مرضی میری خواہش سب پیچھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو ادب سکھایا گیا رسول سے کس طرح بات کی جاتی ہے، چونکہ یہ قوم غلام قوم تھی، اور غلامی کی وجہ سے قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ان کے اندر سے وہ جو خوبیاں ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں، جو اچھی کوالٹیز ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں غلامی کی وجہ سے. اسی لیے پھر ان کے اندر وہ تمام خامیاں پیدا ہو گئی تھیں غلامی کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم آزاد ہو کر بھی ذہنی غلام بنے ہوئے دوسری قوموں کے، یعنی ہم چاہتے کہ ان قوموں کی نقالی کریں جن کو ہم بظاہر ترقی پسند یا ترقی یافتہ یا ترقی والے سمجھتے ہیں، جبکہ الحمدللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے بہت اچھا ہے. الحمدللہ جو آج ہمارے پاس ہے، جو اخلاقیات، جو تعلیم، جو دین ہم فالو کرتے ہیں، دی بیسٹ ہے، کسی کے بھی پاس ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو ہم کو تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کیوں دوسروں کی نقالی کریں، کیوں غلامی کریں. تو یہ بنی اسرائیل ایکچولی ذہنی غلام بھی بن گئی تھی اور جسمانی غلام بھی بن گئی تھی، اسی لیے ان کے اندر وہ تمام خامیاں آ جاتی ہیں غلام قوم میں، کہ ایک تو وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیلو کال کرنے لگتے ہیں، احکامات کی پابندی نہیں کرتے، اخلاقیات ان کے بگڑ جاتے ہیں، اور بزدلی، سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے قوم کی نقالی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے ایکچولی اخلاقیات پر ہوتا ہے، وسعت نظری ختم ہو جاتی ہے، تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پرابلم کریٹ کرنا، اور آداب اور اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہمیں کہا گیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو اپنے رسول کو مخاطب کیسے کریں کہ اے موسیٰ، کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ تو ہم اچھا جملہ کریں. انہوں نے کہا تھا کہ تو مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ بھلا میں جاہلوں میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنجیدہ انسان ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی مذاق نہیں کر سکتے. یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو جن کے پاس کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ لوگ اس طرح کے مذاق کرتے ہیں. مسلمان کبھی مذاق نہیں کرتا، اور ایک مسلمان کے لیے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے. کیونکہ جو صحیح مسلمان ہوتا ہے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ مذاق کب اڑاتا ہے انسان؟ جب وہ دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، تب مذاق اڑاتا ہے. تو ایک مومن، اللہ سے ڈرنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے بہتر نہیں ہو سکتا ہوں، اور اگر ہوں گا بھی تو مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر یا افضل نہیں سمجھتا. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو عقل مندوں کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھے کسی سے، یا اپنے آپ کو مخصوص کر لیں کسی سے، یا دوسروں کا مذاق اڑائیں، دوسروں کو ہلکا سمجھے، دوسروں کی تحقیر کریں. مذاق مذاق ہی میں صحیح، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ لائق نہیں کسی کے لیے کہ وہ جب پرسنلی کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کی حق تحقیر کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، تو بھلا کسی اجتماع میں، کسی خطاب میں، کسی تقریر میں کیسے کسی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو علماء ہیں آج کل تقریروں میں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے مسلک کا، دوسرے اماموں کا، دوسرے لوگوں کا، تو یہ بات درست نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. تو پھر کسی رسول کے لیے تو بالکل ہی لائق نہیں کہ وہ مذاق کرے. رسول تو اس سے بالکل بری ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ تو سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو پھر اگر ہم چاہتے کہ ہم رسولوں کے قریب ہوں، تو پھر کیا ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ آپ بتائیں. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کے سے کام کروں. تو جاہل لوگ کرتے ہیں یہ. اب اگر ہم مذاق کرتے ہیں اور کوئی ہم سے کہ آپ تو جاہل ہیں، تو ہم برداشت کریں گے یہ بات؟ نہیں نا. تو لہٰذا ہم کبھی بلا وجہ کبھی مذاق نہ کریں. آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مزاح، کہ جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، بس آپ بے ساختہ کسی کو وہ مسکرا دے، بس کوئی ایسی بات آپ کہہ دیں. لیکن یہ مذاق کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسرے کو تحقیر کرنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ مذاق ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ مذاق نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر بتاؤ ہم کو مسجد کے اس گائے کو اور کیسے ہونا چاہیے. کہنے لگے، آیت نمبر 68 دیکھیے، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا، وہ کہنے لگے کہ تو پکار لنا ہمارے لیے، ربك اپنے رب کو، يبين لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما هي کیسی ہے وہ. قال اس نے کہا، انه بے شک وہ، يقول وہ فرماتا ہے، انها وہ بقرتن گائے، لا فاردن نہ بوڑھی، ولا بکرن اور نہ ابتدائی عمر کی، نہیں بچی، اوانن درمیانی، بین ذالک بیچ میں اس کے، ففعلو تو تم کرو، ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا واضح طور پر کہنے کے بعد اور کہہ رہے ہیں کہ تم حکم کی پیروی کرو، تم حکم مانو. لیکن وہ ہم جانتے کہ وہ لوگ تو تیار ہی نہیں تھے حکم ماننے کے لیے. انہوں نے کہا، دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے گائے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچی، اوسط عمر کی ہے، درمیان اس کے، بس کرو وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا، اس حکم کی پیروی نہیں کی. کیا کہا اس کے بعد؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا انہوں نے کہا، ادع تو پکار لنا ہمارے لیے، ربك اپنے رب کو، يبين لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونها کیسی ہو رنگت اس کی. قال اس نے کہا، انه بے شک وہ، يقول وہ فرماتا ہے، انها کہ بے شک وہ، بقرة ایک گائے ہے، صفراء زرد، فاقع شوخ، لونہا رنگت اس کی، تسر ناظرین وہ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، سرور محسوس ہوتا ہے اس سے دیکھنے والوں کو. یعنی اتنا کھول کر ان کے سامنے واضح کر دیا گیا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو اب یہاں پر جب ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مذاق کرتے ہو ہم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ عقل مند شخص یہ کام نہیں کر سکتا مذاق کرنے کا، میں کوئی جاہل نہیں ہوں. تو جس کو اللہ تعالیٰ اگر فضیلت عطا کرتا ہے کسی آدمی کو، تو وہ مذاق نہیں اڑائے گا دوسرے کا بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کے بندوں کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انہیں معلوم ہو گئے کہ یہ سچ ہے کہ اچھا یہ گائے کو ذبح کرنا ہی ہے تو انہوں نے مزید کہا کہ اچھا آپ اپنے رب سے پوچھ کر آئی کہ اس گائے کی عمر وغیرہ کیا ہے. پھر جب انہوں نے عمر بھی بتا دی تو کہنے لگے کہ اچھا پھر بھی ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, عمر بتائیے. تو کہا کہ متوسط عمر کی ہو, اور کہا کہ وہ کام کرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے, تشدد اور تکلف کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ اور مزید بیان کرے تو ان کو اور کھول کر بتا دی کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہو, خوب گہرا رنگ, یعنی خالص زرد رنگ کی ہو, اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو بھلی لگے. اب یہاں پر ابن کثیر لکھتے ہیں اور بہت اچھی بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اعتراضات نہ کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے اس پر وہ عمل کر لیتے تو جو کوئی بھی وہ گائے ذبح کرتے تھے قبول کر لی جاتی تھی, ان سے قبول کر لی جاتی تھی. لیکن انہوں نے تشدد اختیار کیا, انہوں نے شدت اختیار کی اس میں, تو ان کے اوپر بھی پھر وہ گائے کے بارے میں شدت لاگو کر دی گئی. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے وہی گائے کی طرف اشارہ کر دیا جس کو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور پھر اس کی جلد, اس کی رنگت, اس کی عمر سب کچھ بتا دی گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے دین میں قیل و قال یا شدت پسندی کا انجام, کہ جتنے آپ سوالات کرتے جائیں گے اتنی آپ کے اوپر شریعت تنگ ہوتی جائے گی. اسی لیے بلا وجہ کے سوالات کرنے سے اور بلا وجہ کے قیل و قال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا رہے تھے تو صحابہ اکرام آپ سے ایسی ارریلیونٹ سوالات کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول بتائیے میرے والد کون ہیں. دوسرے نے پوچھا کہ میرے والد کا بھی نام بتائیے, اور آپ غصے میں آ گئے. اور آپ نے پہلے صحابی کا تو نام بتا دیا لیکن آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں. تو آپ فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, ان کے ساتھ اپنے زانوں ملا کر بیٹھے اور کہا, ادب سے بیٹھے مطلب, اور کہا کہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, دین ہمارا اسلام ہے, اور آپ ہمارے رسول ہیں. تو تب اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو بلا وجہ کے کوشچنس, بلا وجہ کے سوالات کر کے اپنے آپ کو زبردستی مزید اور مشکل میں ڈال لینا, یہ بات ہوتی ہے. اس لیے جو حکم ملا ہے اس کو ایز اٹ از کر لیجئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں, فتویٰ لیتے ہیں, اچھا بتائیے کہ یہ فلاں فلاں معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے. آپ سے پوچھ لیا, پھر تھوڑے دن کے بعد دوسرے دن جو ہے کسی اور عالم سے پوچھا, پھر تیسرے دن کسی اور تیسرے چوتھے سے پوچھا, اور پھر جب اپنی مرضی کا جواب مل گیا تو پھر وہ واپس آپ کو فتویٰ بھیجیں گے کہ دیکھا آپ نے تو غلط کہا تھا, انہوں نے یہ کہا ہے. ایکچولی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرنا نہیں ہوتا ان لوگوں کا مقصد. وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ ڈھونڈے, اور یہی سیم بنی اسرائیل نے کیا تھا اور آج مسلمان بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سوالات علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے مطلب کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اپنی خواہش پرستی کے لیے, اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں. تو ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارا معاملہ کیا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی ایز اٹ از پیروی کرنے والے بنے, کوئی قیل و قال کیے بغیر, کوئی حجت بازی کیے بغیر, کوئی سستی اور کاہلی کیے بغیر, اور جب حکم آئے تو ہم آمننا و صدقنا, سمعنا و اطعنا کہنے والے بنے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دے اور فوراً سر تسلیم خم کر دے. تو آج کی آیات سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, یعنی عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں آج کی آیات میں, آیات پر, کہ جو بھی ہمارے سامنے احکامات آتے ہیں ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی معاملات ہوں, تو اس میں ہم تھوڑی سی بھی دیر نہ کریں سوچنے کے لیے. جو حکم ہمیں ملتا ہے اس کو ہم فوراً بجا لائیں, اور سستی اور کاہلی کا شکار ہم نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ہم اگر یہ سوچنے لگیں کہ اچھا میں یہ کام کروں تو میرا کیا دنیاوی فائدہ ہوگا, کیا اس میں میرا پروفٹ ہوگا, اور اس بنا پر اگر میں چھوڑ دوں تو یہ چیز غلط ہوگی. کیونکہ بنی اسرائیل بھی یہی کیا کرتے تھے, وہ پہلے سوچتے تھے کہ اس کے دنیاوی فائدے کیا ہو سکتے ہیں, اگر ان کو دنیاوی فائدہ لگتا تو کر لیتے تھے, اور اگر دنیاوی فائدہ نہ لگتا تو نہ کرتے تھے. تو لہٰذا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے اس کو فوراً تھام لیا جائے, اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں, جمے رہیں, اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس میں آپ انوالو ہو جائیں. اور دوسرا ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں, اور چونکہ انہوں نے سبت کے دن میں نافرمانی کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت ناک بنا دیا دوسری قوموں کے لیے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہم کسی کے لیے عبرت ناک بن جائیں، بلکہ ہم کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو خود بھی اپنے احکام کا پابند رکھ اور ہمیں دوسروں کو بھی پابند کرنے والا بنا انشاءاللہ. اور تیسری بات ہے کہ تقوی والے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان لیتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، جو زبانی اقرار کرتے ہیں صرف ایمان کا، تو وہ بار بار سوالات کرتے ہیں کیونکہ وہ احکام کو ماننا نہیں چاہتے، حکم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ بار بار سوال کرتے ہیں تاکہ وہ حکم ان سے ٹل جائے. تو ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم اہل تقوی بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر فوراً سر جھکا دیں گے. اور جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو انسٹرکشنز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں ان آیت کو پڑھ کر، وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دین کے معاملے میں جڑ کر رہے، یعنی ایک مسلمان کا سہارا دوسرا مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو قوت سے پکڑے، یعنی قوت کے ساتھ پکڑے رہے. کیوں؟ کیونکہ دینداروں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے، دینداروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو ہمارا خود کا دین بھی محفوظ رہے گا، اور جو مشکلات آئے گی تو اس میں پھر ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا اپنے دینی ساتھیوں کو دے کر، وہ خود بھی ہمیں تھامیں گے اور یہ قرآن کی آیت ہمیں تھامے رکھنے کا ذریعہ بنے گی. دوسری بات ہے کہ ہر واعظ اور نصیحت سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. جو بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اس سے نصیحت ضرور حاصل کریں، اس سے ہم نصیحت لیں، عبرت پکڑیں، ہم انجام کو دیکھیں لوگوں کے اور پھر اس سے ہم عبرت حاصل کریں. اور تیسرا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا، تو اس پر شکر واجب ہو جاتا ہے اس نعمت پر. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، آج ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہمارے لیے خسارہ تھا اصل میں. اگر کوئی شخص اسلام سے منہ موڑتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، ایمان کی نعمت سے نوازا. تو لہٰذا ہم اس کا شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے. اور شکر کیسے ہوگا؟ زبان، دل اور عمل صالح سے، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے سے شکر ادا ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عنایات سے عبرت حاصل کرنے والا، سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کی توفیق دے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اعمال میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو ہم اس کو ختم کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين